الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين.
أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله.
حضرت سيدنا مالك بن دينار رحمت اللہ تعالی علیہ کے بھائی کا انتقال ہوا تو آپ اپنے بھائی کے جنازے میں روتے ہوئے نکلے اور فرما رہے تھے، خدا کی قسم میری آنکھیں اس وقت تک ٹھنڈی نہ ہوں گی جب تک مجھے یہ نہ معلوم ہو جائے کہ میرا اپنا ٹھکانہ کون سا ہے. افسوس، اس بات کو میں جیتے جی کبھی بھی معلوم نہ کر سکوں گا. میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سیدنا امام مالک سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے بھائی کے غم میں نہیں رو رہے تھے بلکہ بھائی کی موت نے اپنی موت یاد دلا دی تھی. اور پہلے کا دور جو تھا وہ اسی طرح کا تھا کہ کسی کے جنازے کو دیکھ کر لوگ اپنے جنازے کے تصور میں گم ہو جاتے اور بے قرار ہو جاتے. چنانچہ وہ جنازے میں جاتے تو یہ معلوم نہ کر پاتے کہ تعزیت کس کے ساتھ کریں، کیونکہ سب کے سب غمگین ہوتے، یعنی اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے ہر ایک رنجیدہ ہوتا. تو نو وارد یہ بات معلوم کرنا اس کے لیے دشوار ہوتا کہ اس میت کا ولی کون ہے، اس میت کا وارث کون ہے کہ جس سے تعزیت کا اظہار کیا جا سکے. تو میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالی آپ سب کو نزا کی سختیوں سے محفوظ رکھے. جنازہ ضرور اٹھے لیکن مدینے کی گلیوں میں جھومتا ہوا اٹھے، اور زہر نصیب آقا کی گلیوں میں جھومتا ہوا جنت البقیع میں سپرد خاک کیا جائے. اور یہ دعا مجھ گناہگار کے حق میں بھی مدینے کی دھول کے صدقے میں قبول ہو جائے، اور ہم سب کو ایمان و عافیت کے ساتھ گنبد خضرا کے سائے میں موت نصیب ہو. تو جنازہ جو ہے یہ ایک عقل مند کے لیے بہت بڑی عبرت کا سامان ہے. کسی کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھ کر یہ احساس دل میں پیدا ہو جانا کہ جس طرح آج یہ نہایت ہی بے کسی کے عالم میں کفن میں لپٹا ہوا ہے، حرکت نہیں کر پا رہا اور لوگ اسے کندھوں پر لادے ہوئے ویران قبرستان کی طرف چل پڑے ہیں، اسی طرح آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ وقت آئے گا کہ مجھے بھی اسی طرح لوگوں کے کندھے پر سوار ہو کر جانب قبرستان کوچ کرنا ہے. تو جو عقل مند ہے اس کے لیے جنازہ بہت بڑا عبرت کا سامان ہے، ایک مدلل بیان ہے، یعنی ایک طرح سے اس کو جیسے پریکٹیکل کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اسی طرح تجھے بھی لے جایا جائے گا. لہذا جنازے میں جو عقل مند ہوتے ہیں یا پہلے ہوتے تھے، اب تو شاذ و نادر ہی کوئی ایسا شخص ہو جو جنازے میں، کسی کے جنازے میں غمگین ہو جائے، یعنی جس کو جنازے کے پنجرے میں لے جایا جا رہا ہے اس سے کوئی انسیت یا واقفیت نہ ہو، صرف اپنی موت کو یاد کر کے غمگین ہو جائے. ورنہ لوگ غمگین تو ہوتے ہیں مگر وہ مرنے والے کی محبت میں ہوتے ہیں، اپنی آخرت کی فکر میں نہیں ہوتے. تو اب ایسے عقل مند کم ہیں، البتہ پہلے ہوا کرتے تھے. حضرت سیدنا ثابت بونانی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی اللہ ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں ہم جنازوں میں شرکت کرتے ہیں تو ہر ایک منہ پر پلو ڈالے روتا ہوا دکھائی دیتا ہے. یہ اس دور کی بات ہے کہ جنازے میں جب کسی کی شرکت کی جاتی تھی تو جنازے کا جتنا بھی مجمع ہوتا تھا ہر فرد اپنے منہ پر پلو ڈالے، چادر ڈالے، روال رکھے، روتا ہوا نظر آتا تھا. یعنی یہ جنازہ جو تھا یہ ہر ایک کو رولا دیتا تھا کہ جس طرح آج میرا رشتہ حیات منقطع ہو گیا، جس طرح دنیا کی یہ رنگینیاں مجھ سے چھوٹ گئی، جس طرح یہ سرسبز و شاداب باغات اور لیلہتے کھیت اور لذیذ کھانے اور پانی کے میٹھے پانی کے ابلتے ہوئے چشمے اور خوش نما رنگین نظارے چھوڑ کر اپنے رشتہ داروں، اپنے پیاروں، اپنے لاڈلوں، اپنے عزیزوں اور اپنے چاہنے والوں سے منہ موڑ کر میں ایک ہولناک سناٹے اور ویران قبرستان کی طرف چل پڑا ہوں. اے میرا جنازہ اٹھانے والوں، اے مجھے کندھا دینے والوں، ان قریب تمہیں بھی یہ سب کچھ چھوڑنا پڑے گا اور میری طرح دنیا کے تمام اسباب سے منہ موڑنا پڑے گا. گویا وہ جنازہ کیا ہے؟ ایک خاموش مبلغ ہے جو اپنے اظہار سے، اپنے یوں کہیے کہ زبان حال سے، ایک بہت زبردست غمناک اور رقت انگیز بیان کر رہا ہے. بلکہ حدیث سے بات میں تو آتا ہے واقعی وہ بیان کر رہا ہے. چنانچہ حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ جب کسی میت کو تین قدم لے کر چلتے ہیں چارپائی پہ رکھ کے، پہلے چارپائی پر، اب بھی دیہاتوں اگر ہم چارپائیوں کو اٹھاتے ہوں گے، اب اس کا وہ پنجرا بنا لیا ہے، باتیں کی ہیں، تو میت کو جب چارپائی پہ رکھ کر تین قدم چلتے ہیں تو میت یعنی وہ مرنے والا بول پڑتا ہے اور کہتا ہے اے میرے بھائیو، اے میرا جنازہ اٹھانے والو، جس طرح دنیا مجھ سے کھیلتی رہی کہیں تم سے نہ کھیلے، آگاہ ہو جاؤ. جس طرح مجھے دنیا نے دھوکہ دیا کہیں تم اس کے دھوکے میں نہ پڑ جانا. میری خون پسینے کی کمائی، میرے ورثا اب تقسیم کر لیں گے، جبکہ قرض خواہ یعنی جن کا قرضہ میرے سر پر ہے، جن کے حقوق میرے سر پر ہیں، وہ قیامت کے روز مجھ سے مطالبہ کریں گے اور تم لوگ بھی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. تو یہ جنازہ خاموش مبلغ ہے. ایک طرح سے تو اس کا دیکھنا ہی ایک بہت بڑی مطلب عبرت ہے, اور وہ بولتا بھی ہے. حدیث شریف کے مطابق اس کی آواز جنات اور انسان کے سوا دوسری مخلوق چاہے تو سن سکتی ہے, ہم نہیں سن سکتے. اس میں بھی مصلحت ہے, اگر انسان سب کے سب سننے لگ جائیں تو ان کا جینا مشکل ہو جائے. تو حدیثوں میں جو آ گیا وہ حق ہے, کسوٹی بھی ہے. جب کوئی نادان اپنی عقل کو دخل دے کر اس پر وسوسوں کا شکار ہوتا ہے, یا آمنا و صدقنا کہہ کر سرے تسلیم خم کر دیتا ہے, تو بہرحال میرے اسلامی بھائیوں, جنازہ یہ خاموش مبلغ ہے, اور جنازے کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا یہ عقل مندوں, خرد مندوں, باشعوروں اور خائفین کا طریقہ ہے. تو پہلے کے لوگ جنازے میں جب جاتے تو اسے دیکھ کر عبرت حاصل کیا کرتے, مگر ہائے افسوس اب جنازے میں لوگ ہنستے ہوئے جاتے, خوش گپیاں کرتے ہوئے جاتے. اب جنازے میں دنیا کی باتیں ہوتی ہیں, پرتپاک طریقے پر ملاقاتیں ہوتی ہیں. اب جنازے میں مرنے والے نے کیا چھوڑا اس کی فکریں, اس کے تذکرے ہوتے ہیں. اس مرنے والے کے ساتھ کیا ہوگا اس کی کسی کو بھی نہیں پڑی. ہاں, ان کی اولاد سے لوگ ضرور ہمدردی کرتے ہیں کہ اب بچے بیچارے یتیم ہو گئے, بیچارے کی بیوی بیوہ ہو گئی, ارے ارے ساری بیٹیاں ہیں ایک بھی بیٹا نہیں ہے, یہ بھی کوئی مرنے کا وقت تھا, بیچاروں کو روتا ہوا چھوڑ کر یہ چل دیا. نعوذ باللہ, یہ دیکھیں طرح طرح کی لوگ مطلب بکواسیں بھی کرتے, اور یہ تو عام دستور ہے. لوگ بولتے اس کا مرنے کا ٹائم نہیں تھا, یعنی سارا تم کو پتا ہے کہ مرنے کا ٹائم کب ہوتا ہے, یہ بولتے ہیں کہ اس کا مرنے کا ٹائم تھا, یہ کوئی مرنے کا وقت ہے. تو ہر بار میں یہ وقت کی پیمائش لوگ کرتے ہیں, نہ جہالت اتنی ہے کہ شیطان ان کی زبان پر کلام کرتا ہے. مثلاً کوئی داڑھی رکھ لے تو اس کو یہ لوگ بولتے ہیں یہ تیرا داڑھی رکھنے کا ٹائم ہے, یہ تیرا امامہ باندھنے کا ٹائم ہے, یہ تیرا یہ کرنے کا ٹائم ہے, یہ تیرا وہ کرنے کا ٹائم ہے. تو ٹائم کب آئے گا یہ ان کو کیا پتا. ایسا کہنے والے کئی لوگ جو اس خوش فہمی میں رہے کہ ابھی ٹائم نہیں ہوا عبادت کرنے کا, ابھی ٹائم نہیں ہوا سنتیں اپنانے کا, ابھی وقت نہیں آیا توبہ کرنے کا, اور اچانک موت کا شکار ہو کر اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں. اسے کئی لوگ کہتے ہیں, لیکن افسوس کہ دن اتنا سخت ہو گیا کہ عبرت اب نہیں ہو رہی. ایک بزرگ کہیں سے گزر رہے تھے, جنازہ رکھا ہوا تھا, اور لوگ اس میت پر رو رہے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں, تم اس میت کو رو رہے ہو, حالانکہ یہ مرنے والا تین کٹھن ترین منازل سے گزر چکا. نمبر ایک, یہ مرنے والا ملک الموت سیدنا عزرائیل علیہ السلام کی بھیانک صورت دیکھنے کے مرحلے سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے. یہ مرنے والا نزعہ کی تکالیف سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے. یہ مرنے والا خاتمہ کیسا ہوگا اس خوف سے گزر چکا، تمہیں گزرنا باقی ہے. تم اس میت پر رو رہے ہو، تمہیں تو اپنے آپ پر رونا چاہیے کہ میرا انجام کیا ہوگا. تو حقیقت یہی ہے کہ پہلے کے لوگ اس طرح کی مدنی سوچ رکھتے تھے، مگر افسوس کہ آج کل یہ سوچ معدوم ہوتی چلی جا رہی ہے. حالانکہ اموات کی کثرت غالباً پہلے سے بڑھ چکی ہے، یعنی اب تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سائنس نے بڑی ترقی کر لی، بڑی بڑی دوائیں اب ایجاد ہو گئی اور بڑے بڑے آپریشن اب کر دیے جاتے ہیں اور بیماریوں کا سدے باب ہو رہا ہے، اور یہ ترقی ہو گئی وہ ترقی ہو گئی. لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اموات کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے. اگر دوائیں ایجاد ہو گئی تو غذائیں اس قدر ناقص ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے بیماریاں ایک دم پکڑ لیتی ہیں. اسی طرح دوسرے اسباب ایسے ہو گئے جس کی وجہ سے بیماریاں ایک دم پکڑ لیتی ہیں. ان گاڑیوں کو لے لیں، جو گاڑیاں چلتی ہیں اس کی وجہ سے جو دھواں نکلتا ہے، یہ دھواں اتنا مضر ہے کہ جس کی حد. اس دھویں کی ایک بہت بڑی سے فضا میں قائم ہو رہی ہے جو بہت ہی سخت بیماریوں کا بیش خیمہ بیماریوں کا، طرح طرح کے سگریٹ اس وقت نظر آ رہے ہیں. سگریٹ کے ذریعے عام ڈاکٹروں کا تاثر یہی ہے، اخبارات میں مضامین آتے ہیں کہ سگریٹ کے ذریعے پھیپھڑوں کا کینسر ہونے کا قوی اندیشہ. یہاں تک کہ سگریٹ کوئی پی رہا ہو دوسرے کو دھواں پہنچتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ نقصان دہ. اسی پان کو لے لیجیے، پان بالکل لوگ بکروں کی طرح کھا رہے ہیں، بہت کھاتے ہیں پان. یہ پان چھالیا کتھا چونا اس میں طرح طرح کی اور بھی پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. اس پان کی وجہ سے منہ کے کینسر کے چانسز پیدا ہوتے ہیں. بلکہ اب چونکہ آبادیاں بڑھتی جا رہی ہیں تو پہلے اصلی کھاد ہوتی تھی، اب آرٹیفیشیل کھاد استعمال کی جاتی ہے. خود آرٹیفیشیل کھاد کی وجہ سے جو فروٹ پیدا ہوتا ہے، جو سبزیاں پیدا ہوتی ہیں، اس میں اور قدرتی کھاد والی سبزیوں کی غذائیت میں انرجی موت پر، اور اس آرٹیفیشیل کھاد کی وجہ سے پیدا ہونے والی جو مطلب یعنی کہ وہ سبزیاں یا جو بھی مطلب یعنی اناج وغیرہ ہیں، اس میں بھی مطلب بیماریوں کے عنصر ہوتے ہیں. یہاں تک کہ میں نے ایک آرٹیکل پڑھا تھا، اس میں یہاں تک تھا کہ آم اگانے کے لیے جو مطلب کیمیکلز وغیرہ یوز ہوتے ہیں، آم کے لیے جو کیمیکلز وغیرہ استعمال کیے جاتے ہیں اس کے ذریعے بھی کینسر کے اسباب بنتے ہیں. اب آم ہمارا پسندیدہ پھل ہے، لیکن اب اس کے حالات ایسے کر دیے کہ پیداوار بہت یہ لوگ مطلب آرٹیفیشل طریقے پر بڑھاتے ہیں, خوب کماتے ہیں, لیکن ان چیزوں میں یا اس طرح پہلے درختوں میں پکتے تھے پھل, اب مطلب کیمیکلز کے ذریعے پکاتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں, بہت نقصانات اور مضر اثرات پیدا ہوتے ہیں. تو سائنس نے دوائیں اگر ایجاد کر بھی لی تو امراض بھی اس قدر ایجاد ہوتے جا رہے ہیں کہ پناہ خدا. پہلے لڑائی ہوتی تھی تو پتھراؤ ہوتا تھا, لاٹھیاں جلتی تھیں, زیادہ زیادہ چاقو بازی ہو جاتی تھی, اور کبھی کبھار اکا دکا قتل ہو جاتا تھا تو شور مچ جاتا تھا. اب سائنس نے ترقی کر لی, انسان چاند پر پہنچ گیا تو ایک پٹاخہ پھوڑا, بندہ سیدھا لڑک گیا, ایک دھماکہ کیا تو لاشوں کے انسانی جسموں کے چیکڑے اڑا دیے. تو دنیا بہت ترقی کر رہی ہے, تو اس لیے مطلب سائنس نے ترقی کر لی, بہت ہی ترقی کر لی, تو موت بھی مطلب زور شور سے اب آ رہی ہے اور لوگ دھڑا دھڑ مر رہے ہیں. اسپتالوں کی اسپتالیں الگ ابھر رہی ہیں اور گودی کا نشانہ بن کر لاشوں کے مطلب انبار لگ گئے. پہلے تو ایک آدھ قتل ہوتا تھا تو لوگوں کے کان کھڑے ہو جاتے تھے اور بڑا چرچا ہوتا تھا, اب آئے دن نہ جانے کتنے قتل ہوتے ہیں, پنچایت بھی نہیں پڑی بھی نہیں, عادی ہو گئے ہم لوگ کی سن سن کر, اور قتل بھی زیادہ تر نوجوان ہوتے ہیں. اب مطلب حالات ایسے ہو گئے کہ عقل و خرد ایسا لگتا ہے کہ بالکل فند ہوتی جا رہی ہے, عبرت کے دروازے ایسا لگتا ہے جیسے بند کیے جا رہے ہوں. ہم پر شیطان نے اس قدر مطلب یعنی کہ وہ اثر کیا کہ بند ہو گئے. پہلے کوئی ایک اگر موت سے ہمکنار ہوتا تو بزرگان دین اور نیک لوگ اس سے بڑی عبرت حاصل کرتے تھے, اور اب کسی کی موت سے عبرت کا کوئی مطلب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, پتہ ہی نہیں. پانچوں ٹائم اچھا خاصا بندہ نماز پڑھے گا, جب گھر میں میت ہوگی تو نمازیں قضا ہوں گی بھاگ دوڑ میں, رمضان کے روزے نہیں رکھیں گے رمضان میں اگر میت ہو گئی تو, آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے. یعنی رمضان میں اگر کسی کے گھر میت ہو گئی تو ایسے بد نصیب لوگ ملیں گے کہ ورنہ روزے رکھتے بھی تھے تو اب میت ہو گئی بھاگ دوڑ کی وجہ سے روزہ ان کا چھوٹ جائے. یہ عبرت نہیں ہے کسی مرنے والے کے معاملے میں, اور اگر قتل کی واردات ہے تو عبرت کیا, وہ تو بالکل غصہ, اور اس کے جنازے میں بھی ہنگامے ہیں, مار کٹائی ہے, گالی گلوچ ہے, اور انتقام, انتقام بھی ایسا کہ نسلن بعد نسلن انتقام کی وجہ سے بندہ ایک دوسرے کو مار رہا, اور مسلمانوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے, یہ سب عجیب و غریب باتیں ہیں. تو بہرحال میرے پیارے پیارے صحیح بھائیوں, ہم کچھ بھی کریں, عبرت حاصل کریں یا نہ کریں, موت پیچھا کیے آ رہی ہے اور ان قریب ہمیں لے کر چل دے گی. لہذا اے میرے بھائیوں, جب بھی کسی کا جنازہ اٹھتا دیکھو جب بھی کسی کا جنازہ اٹھتا دیکھو کوشش کرو کہ کاش اپنا جنازہ یاد آ جائے. کسی کی موت کی خبر سن کر اے کاش, اس لیے ہم رنجیدہ ہو جائیں کہ ہماری بھی ان قریب موت کی خبر مشہور ہونے والی ہے. کسی تختہ اٹھانے والے غسال کو دیکھ کر کاش ہمارے آنسو چھلک پڑے کہ ان قریب ہمارے لیے بھی غسال تختہ اٹھا کر آئے گا, ہمیں غسل دیا جائے گا, کفن پہنایا جائے گا. کسی کی نماز جنازہ پڑھتے ہوئے اے کاش یہ احساس ہمیں بھی ہو کہ ان قریب ہماری بھی نماز جنازہ ادا کی جائے گی, اور یہ بھی پتہ نہیں میسر آئے گا یا نہیں آئے گا. ورنہ موت کا اگرچہ یقین ہے مگر کفن کا کوئی بھروسہ نہیں. مار کر جھاڑیوں میں پھینک آئے کتے کھا گئے کیا بھروسہ. کسی کا جنازہ اٹھتا دیکھ کر کاش یہ احساس ہو جائے کہ ہمارا جنازہ بھی ان قریب اٹھایا جانے والا ہے. کسی کو قبر میں اتارا جا رہا ہو اے کاش اس دہشت سے ہماری ہچکیاں بند جائیں کہ جس طرح آج اس تنگ و تاریک گڑھے میں اس کو پکڑ کے اتارا جا رہا ہے عن قریب مجھے بھی اتارا جائے گا. غالباً مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کا واقعہ ہے. دفن کرنے کے لیے لوگ جمع تھے, آپ قبر کے کنارے کھڑے تھے بیٹھے تھے اور بیٹھے بیٹھے سوچ رہے تھے کہ یہ قبر اس کی گہرائی اتنی لمبائی اتنی چوڑائی اتنی اس میں کوئی بچھونا نہیں تکیہ بھی نہیں تو کیا مجھے بھی اسی طرح کے گڑھے میں اترنا ہوگا جہاں کوئی چادر بچھی بھی نہیں ہوگی سرہانے تکیہ بھی نہ رکھا ہوگا اور پھر ایسے گڑھے میں رکھ کر مجھے بند کر دیا جائے گا. یہ سوچ سوچ کر ان پر ایک دم دہشت طاری ہوئی اور غش کھا کر قبر میں گر پڑے اور لوگوں نے وہ مشکل گھسیٹ کر نکالا. یہ ان کی سوچ تھی, وہ اہل اللہ تھے, ان کی قبر یقیناً جنت کا باغ بنی ہوگی مگر ہماری تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. اپنے کردار پر جب نظر پڑتی ہے تو واقعی جن جن عذابوں کی وعیدیں ہم نے پڑھی ہوتی ہیں وہی افعال ہم سے سرزد ہو رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اس کا بدقسمتی سے کوئی احساس نہیں ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث سے نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بھی جنازہ ملاحظات فرماتے تو ارشاد فرماتے چلو ہم بھی تمہارے پیچھے آنے والے ہیں. حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمت اللہ تعالی علیہ جب بھی جنازہ دیکھتے تو فرماتے تم صبح کو جاؤ ہم شام کو آ رہے ہیں. یہ زبردست نصیحت ہے اور غافلوں کی غفلت ہے. پہلا چلا جاتا ہے اور دوسرا اس حال میں رہتا ہے کہ اس میں عقل نہیں ہوتی, یعنی اپنے جانے والے سے کچھ بھی عبرت حاصل نہیں کرتا. حضرت سیدنا ابو عمر بن علا فرماتے ہیں کہ میں ایک بزرگ کے پاس بیٹھا ہوا تھا, وہ اشعار لکھوا رہے تھے. اتنے میں ایک جنازہ آیا تو وہ بزرگ فرمانے لگے ان جنازوں نے مجھے بوڑھا کر دیا. جنازوں کو دیکھ کر اس قدر خوف زدہ ہو جاتے کہ مطلب فرماتے ہیں ان جنازوں نے مجھے بوڑھا کر دیا, اتنا آنے کا خوف طاری ہوتا ان مانو کر اپنی موت کا کہ میرا بھی جنازہ اٹھے گا. پھر آپ نے یہ اشعار پڑھے عربی میں جس کا ترجمہ, جنازے آتے ہوئے ہمیں خوف زدہ کرتے ہیں مگر جب چلے جاتے ہیں تو ہم پھر غافل ہو جاتے ہیں. جس طرح بھیڑیے کو آتا دیکھ کر بھیڑ بکریاں خوف زدہ ہو جاتی ہیں, لیکن جب بھیڑیا چلا جاتا تو پھر مزے سے وہ بے خطر ہو کر چرنے لگ جاتی ہیں, غافل ہو جاتی ہیں. میرے پیارے پیارے نامی بھائیوں, یقینا جنازہ یہ خاموش مبلغ ہے, اس میں زہر نصیب کے رسمی طور پر شرکت کے بجائے اس کی شرکت کو فکر آخرت کا ذریعہ بنایا جائے. جب تک جنازے میں شرکت رہے خود اس تصور میں بندہ گم ہو جائے کہ یہ سب کچھ میرے ساتھ جب معاملہ ہوگا تو نہ جانے مجھ پر کیا گزر رہی ہوگی. اور یقیناً ایسا ہونا ہے کہ جو بھی پیدا ہوا اس نے یہ رسک تو لیا کہ اس کو مرنا پڑ جائے گا, مرے بغیر اس کو کوئی چارہ نہیں, اس کا کوئی چھٹکارہ نہیں. لاکھ روئے تڑپیں لیکن موت کے بچنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے. الموت قد ہن کل نفس شاربوہا, موت ایک ایسا جام ہے جسے ہر جاندار نے پینا ہے. الموت باب کل نفس داخلوہا, موت ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا ہے. خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو مرنے سے پہلے اپنی موت کی تیاری کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے عرض کیا گیا, کیا وجہ ہے کہ آپ قبرستان کے قریب رہائش رکھتے ہیں؟ ارشاد فرمایا, میں قبرستان والوں کو اچھا اور سچا پڑوسی خیال کرتا ہوں جو زبانیں بند رکھتے ہیں اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں. حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین جامع القرآن رضی اللہ تعالی عنہ جب قبروں کو دیکھتے اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی. آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور جب آپ جنت و دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو روتے نہیں, مگر جب قبروں پر آپ کا گزر ہوتا ہے تو اس قدر روتے ہیں؟ ارشاد فرمایا, میں نے رسول پاک صاحب نو لاکھ سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, اگر انسان کو اس سے نجات مل گئی تو بعد والی آسان ہے, اگر اس سے نجات نہ ملی تو بعد والی اس سے سخت ہے. حضرت سیدنا مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے قبر انسان سے کہتی ہے، میں کیڑوں مکوڑوں تنہائی اور اندھیرے کا گھر ہوں، میں نے تیرے لیے یہ تیار کیا ہے کہ میرے اندر کیڑے مکوڑے ہیں، تنہائی ہے، اندھیرا ہے، بتا تو نے میرے لیے کیا تیار کیا ہے اور میرے پاس کیا لے کر آیا ہے؟ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کیا میں تمہیں اپنی محتاجی کا دن نہ بتا دوں؟ سن لو، میرا محتاجی کا دن وہ ہے جب مجھے اپنی قبر میں تنہا رکھ دیا جائے گا۔ صحابہ کرام کے خوف کا یہ عالم، اولیاء کرام کے نر کا یہ انداز، اور ایک ہم غافلوں کی حالت، کیا ہمیں کوئی احساس؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ہمیں بھی احساس ہو جائے دوسرے کی موت، کاش ہمارے لیے عبرت کا سبب بن جائے، دوسرے کا جنازہ ہماری اصلاح کا باعث ہو جائے۔ کسی کو قبر میں اتارنا ہمارے سدھرنے کا ذریعہ بن جائے۔ ظاہر تو بہرحال جب بھی جنازے میں شرکت ہو تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اپنی موت پیش نظر رہے، جب بھی نماز جنازہ میں شریک ہونے کا موقع ملے، کاش ہمیں اپنی نماز جنازہ کا احساس بیدار ہو۔ مگر آج کل تو افسوس کہ نماز جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا، دنیا کے معاملات ترقی پر ہیں، دنیا کے فنون، دنیا کے ہنر اکثر آتے ہیں لیکن نماز جنازہ نہیں آتی، اس میں شرکت کے آداب ہمیں کیا آئیں؟ کاروبار کے بھاؤ سارے معلوم، اسکول کالج کا سبق یاد، لیکن شاید کوئی ملے، اگر میں یہ کہہ دوں کہ لاکھوں میں شاید کوئی ایسا ملے تو آپ کہیں گے نہیں نہیں ایسا نہیں ہوگا، تو غالباً ہزاروں میں تو شاید ایسا کوئی ملے کہ جس کو جنازے کی نماز کے ارکان پتا ہو، کہ جنازے کی نماز کے ارکان کتنے ہیں۔ میں سید علماء حضرات کو چھوڑ کر، میں عوام الناس کی بات کر رہا ہوں، کہ نماز جنازہ کے ارکان شاید ہی کسی کو پتا ہو، جنازے کی نماز کے ارکان کتنے ہیں؟ شرائط اپنی جگہ پر ہے، یہ بھی نہیں معلوم ہوتے، ارکان بھی کہاں معلوم؟ نیت شرط ہے اس کی، لیکن نیت کے لیے الفاظ شرط نہیں ہوتے، بس ذہن میں یہ ہو کہ میں جنازے کی نماز پڑھ رہا ہوں، یہی کافی ہے۔ الفاظ مطلب یہ مشہور ہے عوام میں، اس میں بھی حرج نہیں ہے کہ میں نیت کرتا ہوں نماز جنازہ ادا کرنے کی، واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، پیچھے اس امام کے ثواب اس میت کو پہنچے، ان جملوں میں بھی حرج نہیں ہے بولنے میں، لیکن یہ عام طور پہ یاد نہیں دیتے لوگوں کو۔ اب میں نے بیان کیا تو سب کو یاد تو رہنے چلے، اور اگر میں کہوں کہ نیت یہی ہے، جیسے لوگ یہی سمجھتے کہ یہی نیت ہے، تو پھر لوگ نماز پڑھنے سے کترائیں گے کہ یار اپنے کو تو نیت ہی نہیں آتی، تو شیطان ہی نماز جنازہ سے روک دے گا۔ تو نیت جہاں بھی کوئی بھی عبادت ہو، نیت کے لیے زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، بس دل میں نیت ہو رمضان کا روزہ رکھنا ہے، دل میں نیت ہو کہ رمضان کا میں روزہ رکھ رہا ہوں، سحری کر رہا ہے، ذہن میں کہ میں مجھے چونکہ کل روزہ رکھنا ہے اس لیے میں سحری کر رہا ہوں، تو یہ سحری بذات خود نیت ہے۔ بہرحال افضل زبان سے نیت کرنا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو نماز جنازہ کے ارکان دو ہیں، یہ ذہن نشین کر لیجئے، بلکہ ایسی باتیں لکھنے کی عادت ڈالی تاکہ آپ کو یاد رہے، قید العلم بالکتابہ، علم کو لکھ کر قید کر لو، یہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے۔ نماز جنازہ کے دو ارکان ہیں، چار تکبیریں، یہ چاروں تکبیریں جو یہ رکن ہیں، اس کے بغیر نماز جنازہ درست نہیں ہوگی. اور قیام دوسرا رکن ہے، قیام کھڑا ہو، وہ کوئی اشد مجبوری ہو جس کی تفصیلات بہر شریعت میں پڑھ کر معلوم کی جا سکتی ہے، جب کھڑا ہونا ناممکن ہو جائے. ورنہ یہاں تو فرض نماز میں بھی لوگ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھتے ہیں، جیسے گپے مارنے کے لیے گھنٹوں کھڑے رہیں گے، نماز کا ٹائم آئے گا تو بیٹھ جائیں گے کہ مجھے بخار آ گیا ہے، مجھے یہ ہو گیا، مجھے وہ ہو گیا. تو فرض نماز میں قیام جو ہے یہ فرض ہے، کھڑا ہونا لازم. یہاں تک کہ اگر کوئی خادم ہے پکڑ کے کھڑا رکھے اور تکبیر کہنے کی اب طاقت ہے، کھڑے ہو گئے، کوئی پکڑ کے رکھا ہے، یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے، یا لکڑی یا عصا کے ٹیک پر کھڑا ہونا ممکن ہے، جب بھی فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا لازم. اور اب ٹھیک ہے تکبیر تحریمہ کہہ کر اب کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تو بیٹھ سکتا ہے، ورنہ کم از کم اشد مجبوری میں بھی تکبیر تحریمہ کی حد تک تو کھڑا رہے. اب اتنی بھی طاقت نہیں ہے، ممکن ہی نہیں ہے کھڑا ہونا، تو اب بیٹھ کر بھی پڑھ سکتا ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں، لیٹ کر پڑھنا، یہ پھر اس کے مزید احکام. تو نماز جنازہ میں بھی کھڑا ہونا قیام جس کو کہتے ہیں، یہ رکن ہے اس کا. اور چار تکبیریں، چاروں تکبیریں رکن ہیں. پہلی تکبیر جس کو ہم تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، تو پہلی تکبیر کہنے کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے. نماز کی ثنا اور جنازے کی ثنا میں تھوڑا سا فرق، لیکن یہ بتا دوں کہ مطلقاً اللہ تعالی کی ثنا درود شریف، ثنا درود شریف، اور میت کے لیے دعا، یہ تینوں کام جو ہیں یہ سنت الموقدہ ہیں نماز جنازہ میں. ثنا، درود شریف کوئی سا بھی، اور میت کے لیے دعا، یہ تین سنت الموقدہ. تو پہلے تکبیر کہیں گے، اس میں جماعت شرط نہیں ہے. ایک شخص بھی ہے تو وہ جنازہ اگر پڑھ لے تو کافی ہے، جماعت سے پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، مگر یہ کہ اگر کوئی نہ ملے تو ایک آدمی بھی پڑھے گا تو فرض کفایہ ادا ہو جائے گا، کہ نماز جنازہ میں فرض کفایہ ہے. کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب سے ساقط ہو جائے گا. تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد حسب معمول ناپ کے نیچے ہاتھ باندھے جائیں گے اور ثنا پڑھیں گے. تو نماز کی ثنا میں اور جنازے کی نماز کی ثنا میں تھوڑا سا فرق. نماز میں ہم ثنا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. اور جنازے کی ثنا میں جو ہے اس میں ولا الہ غیرک سے پہلے آئے گا وجل ثناؤک، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک ولا الہ غیرک وجل ثناؤک، یہ زائد. چلو یاد نہیں ہے تو ثنا تو نماز والی بھی چل جائے گی. تو ثنا پڑھ کر پھر اب تکبیر کہی جائے گی. تو اب کوئی سا بھی درود شریف پڑھ لیں سنت الموقدہ ادا ہو جائے گی. افضل یہ ہے کہ نماز میں جو درود شریف پڑھتے ہیں، درود ابراہیم، یہ درود پڑھا جائے، درود ابراہیم پڑھا جائے. اس کے بعد اب پھر تیسری تکبیر کہیں گے اللہ اکبر، تو جنازے کی دعا پڑھیں گے. اب جنازے کی دعا بھی پتہ نہیں کس کس کو یاد ہوگی، بالغ کی الگ دعا ہے، نابالغ بچے کی الگ دعا ہے، نابالغہ بچی کی الگ دعا ہے. اب یہاں تو اجتماع کی دعوت دو تو بولتے ہیں کہ بھئی پانچوں ٹائم نماز پڑھو، اللہ اللہ کرو، روزی کمانا عبادت ہے، یہ ہے وہ ہے، پتہ نہیں بعض لوگ کیا کیا فلسفہ جھاڑتے، آتا جاتا کچھ بھی نہیں. تو اب یہ کہ پھر دعائیں کہاں یاد کریں گے، تو بھئی وہ فیضان مدینہ میں چلو وہاں دعائیں یاد کرائی جاتی ہیں. تو اجتماع کے بعد حلقے لگتے ہیں نا, اس میں دعائیں یاد کروائی جاتی ہیں. تو بہرحال پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑی, پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے, اب ہاتھ اٹھانا نہیں ہے عید کی نماز کی طرح, بس پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائے تھے. تو پہلی تکبیر کے بعد سنا پڑی, دوسری تکبیر کہی, درود شریف افضل تھا کہ درود ابراہیم پڑھا, اور تیسری تکبیر کے بعد دعا کی, یہ بھی سنت الموقع تھا. اچھا, اب چوتھی تکبیر کہی گئی. چوتھی تکبیر کے بعد ہاتھ کھول دینے, اب یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا, اکثر لوگ ہاتھ باندھے رہتے سلام بھی ہاتھ باندھ کر پھرتے ہیں, اور بعض لوگوں کا تو یہ بھی فلسفہ دیکھا میں نے کہ جب ایک سلام پھیرتے ہیں تو سیدھا ہاتھ کھولتے ہیں, دوسرا سلام پھیرتے ہیں تو الٹا ہاتھ کھولتے ہیں, پتہ نہیں کہاں ان لوگوں نے پڑھ لیا. بس وہ دیکھا دیکھی بھیڑ چال, مطالعہ کرتا نہیں کوئی, بیان سنتے نہیں ہے, بیان سننے آتے ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں, تو ان کو یاد تو رہتا نہیں. تو اب جنازے کی دعا پڑھ کر جب اللہ اکبر کہا جائے گا تو فوراً ہاتھ کھول دیں, اب ہاتھ باندھ کر رکھنے کا موقع نہیں, اور اب سلام پھیریں گے امام کے ساتھ. تو اس طرح مطلب جنازے کی نماز پوری ہوئی. اب یہ کہ اس طرح کے بہت سارے احکامات ہوتے ہیں کہ جو آدمی ذاتی طور پر مطالعہ کر کے سیکھ سکتا ہے, یا کی صحبت میں مدنی ماحول میں رہ کر بہت ساری باتیں, بہت سارے احکام, بہت ساری سنتیں بندے کو سیکھنے کو ملتی ہیں. جنازوں کو کندھا دینے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سیدھا کندھا میت کے سیدھے ہاتھ سے سیدھا کندھا دے کر 10 قدم چلیے, پھر پیچھے ہٹ کر میت کے سیدھے پاؤں کو سیدھا کندھا دے 10 قدم چلیے, پھر میت کے الٹے ہاتھ پر آ جائیے اور اپنے الٹے کندھے پر لے کر 10 قدم چلیے, پھر پیچھے ہٹ کر میت کے الٹے پاؤں پر آ جائیں اور اپنے الٹے کندھے پر لے کر اس کو 10 قدم چلے. یہ ہے سنت, اس طرح 10-10 قدم چلنا چاہیے. تو چاروں پایوں کو لے کر 10-10 قدم چلنے والے کے بحکم حدیث 40 کبیرہ گناہ معاف ہوتے ہیں. جو میت کو لے کر 40 قدم چلے تو انشاءاللہ 40 کبیرہ گناہ اس کے معاف ہوں گے. ایک حدیث کے مطابق جو کسی کے جنازے کو چاروں پائیوں کو کندھا دے اس کی حتمی یعنی پکی مغفرت کر دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بہت ہیں. بہرحال جتنا ہو سکے مطلب سنت کے مطابق ہو تو ذہن نصیب. اور پھر ایک بار دوہرا دوں کہ جب بھی جنازے میں شرکت ہو تو بس یہی سمجھیں کہ یہ خاموش مبلغ ہے اور یہ ہمیں مطلب یعنی کہ سمجھا رہا ہے کہ جس طرح تمہیں مجھے اٹھا کر لے چلیں تمہیں بھی اندھیری قبر کی طرف اٹھا کر لوگ چل دیں گے, تو تم بھی اس کے لیے تیار ہو جاؤ. تو اللہ کرے کہ اس جنازے کی خاموش تبلیغ اور اس جنازے کا خاموش بیان ہماری سمجھ میں آ جائے اور ہمارے لیے بھی عبرت کا سامان ہو.